یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
منگل 29 جنوری کے حالات حاضرہ کے پروگرام سیربین کے ساتھ عبید ملک کا سلام۔ آسیہ بی بی کی بریت کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل مسترد۔ مستقبل میں یہ فیصلہ کتنا اہم ثابت ہوگا، انسانی حقوق کے کارکن کہتے ہیں۔
بہت اچھا امپیکٹ اس لیے کیونکہ اس سے ایک چیز ڈیفائن ہوگی کہ بلا وجہ کے اگر آپ پہ الزام لگائیں گے، جیسے کہ ایک سلسلہ چل پڑا تھا، تو اس کی کم از کم روک تھام کا ایک راستہ نکلا ہے۔
ساہیوال میں بظاہر پولیس مقابلے میں مارے جانے والے افراد کے اہل خانہ آج پارلیمنٹ آئے۔ انصاف کی یقین دہانی کیا انہیں مطمئن کر سکی؟
ان کو نکوالی مارنے سے پہلے کرنی چاہیے۔ مارنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کی نکوالی کریں گے، اب کیا ملے گا ان کو، ہمیں کیا ملے گا۔
تفصیلاً یہ موضوعات اہم خبروں کے بعد۔ خبریں نازیہ گلزار کے ساتھ۔
پاکستان کی سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے مسیحی خاتون آسیہ بی بی کی توہین مذہب کے مقدمے میں بریت اور رہائی کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا کہ درخواست گزار سپریم کورٹ کی طرف سے آسیہ بی بی کی بریت کے فیصلے کے بارے میں کسی خامی کی نشاندہی کرنے سے قاصر رہے، جس کے تحت عدالت اپنے کیے گئے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر لورالائی میں ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس کے دفتر پر ہونے والے خودکش حملے میں کم از کم 9 پولیس اہلکار ہلاک اور 21 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ اس حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے۔ امریکہ نے وینزویلا پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی وزیر مالیات سٹیو منوشن کے مطابق ان پابندیوں کا ہدف وینزویلا کا توانائی کا سرکاری ادارہ ہے۔ منوشن نے مزید کہا کہ یہ پابندیاں اس وقت تک لاگو رہیں گی جب تک اس لاطینی امریکی ملک میں کوئی عبوری یا پھر جمہوری طور پر منتخب حکومت قائم نہیں ہو جاتی۔ رد عمل میں صدر مادورو نے کہا،
پی ڈی وی ایس اے کو امریکہ کی ان کاروائیوں کا پہلے ہی اندیشہ تھا، لیکن ہم اس اقدام کا سامنا کرنے کے لیے قانونی اور تکنیکی طریقہ اپنائیں گے۔ ہم وہ کریں گے جو وینزویلا کے مفاد میں ہے۔
یمن کے ایک علاقے الموخا کے پورٹ ٹاؤن میں ایک بم حملے کے دوران 6 افراد ہلاک اور لگ بھگ 20 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ بم ایک موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا، تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کارروائی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ ان کا اپنے میزائلوں کے فاصلے میں اضافے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایرانی رہنما کے مطابق ایران میزائلوں کی حد بڑھانے پر نہیں بلکہ ان کو مزید بہتر بنانے پر کام کر رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبریں آپ نے نازیہ گلزار سے سنی۔ آج آپ پروگرام میں سن سکیں گے بلوچستان میں چمڑے پر کشیدہ کاری اور پھر اس سے تیار کیے جانے والے خاص جوتوں کے بارے میں، اور سنیے گا کہ ڈنمارک جرمنی کے ساتھ اپنی سرحد پر حفاظتی باڑ کیوں لگا رہا ہے۔ لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے توہین مذہب کے مقدمے میں ماتحت عدالتوں سے موت کی سزا پانے والی مسیحی خاتون آسیہ بی بی کی بریت کے خلاف مدعی کی طرف سے دائر کی گئی نظر ثانی کی اپیل کو مسترد کر دیا، اور آسیہ بی بی کی رہائی کے بارے میں سپریم کورٹ کا 31 اکتوبر سن 2018 کا فیصلہ برقرار رکھا۔ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ مدعی نظر ثانی کی اپیل میں ایسی کوئی دلیل پیش نہ کر سکے جس کی بنیاد پر عدالت اپنے فیصلے کا اثر نو جائزہ لیتی۔ آج عدالت میں جو کچھ کہا گیا اس کے بارے میں میں نے بی بی سی کے نامہ نگار شہزاد ملک سے بات کی، جو عدالتی کارروائی کے دوران وہاں موجود تھے۔
جی، چیف جسٹس جو ہیں آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے آسیہ بی بی کی جو بریت تھی اس کے خلاف جو نظر ثانی کی اپیل تھی قاری سالم کی طرف سے جو مدعی مقدمہ ہے، ان کی آج سماعت کی۔ تو سماعت شروع ہونے سے پہلے ہی ان کے جو مدعی مقدمہ کے وکیل ہیں انہوں نے کہا جی لارجر بینچ پہلے بنائیں، تو عدالت نے کہا جی پہلے ہمیں آپ اس بات پر تو مطمئن کریں کہ جو سپریم کورٹ کا 31 اکتوبر 2018 کا جو فیصلہ تھا جس میں آسیہ بی بی کو رہا کیا گیا تھا اس میں کوئی خامی ہے تو بتائیں تو پھر ہم لارجر بینچ بھی بنا دیں گے۔ تو پھر عدالت نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا اور تمام فیصلہ جو مدعی مقدمہ ہے اس کے وکیل کو کہا کہ وہ پہلے یہ پڑھیں اور ہمیں بتائیں کہ اس میں کون سی غلطی ہے۔ ہر پیرے پہ پھر عدالت ان سے پوچھتی تھی کہ کیا اس پیرے میں کوئی غلطی ہے، تو انہوں نے کہا جی اس پیرے میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو آخر پہ آ کے پھر عدالت نے یہ کہا کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ جھوٹی گواہیوں پر بنایا گیا ہے، اور عدالت نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اگر عدالت چاہتی، اگر یہ توہین مذہب کا مقدمہ نہ ہوتا، کوئی عام قتل کا مقدمہ ہوتا، تو جن افراد نے جھوٹی گواہی دی ہے ان کے خلاف نہ صرف فوجداری کے مقدمات درج کروائے جاتے بلکہ انہیں سزائیں بھی دلوائی جاتی۔ یہ تمام معاملے کے بعد عدالت نے ان کی نظر ثانی کی اپیل کو مسترد کر دیا، اور عدالت نے اس نظر ثانی کی اپیل کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ آسیہ بی بی کے وکیل کو اس بارے میں کوئی نوٹس جاری کرتے یا ان سے کوئی جواب طلب کرتے۔
شہزاد ملک صاحب، یہ تو وہ بات تھی جو کمرہ عدالت کے اندر کی تھی، جو ججز کی اور جو مدعی تھے ان کے درمیان کی جو بات چیت تھی، یہ تو وہ تھی۔ عدالت میں اس فیصلے کے بعد کیا صورتحال دیکھی آپ نے، کیا باتیں سننے کو ملی وہاں؟
جب چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے مدعی مقدمہ کے وکیل سے یہ کہا کہ آپ خود تجویز کریں کہ جنہوں نے غلط گواہیاں دی ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی ہونی چاہیے، کیونکہ قانون کے مطابق ایسا مقدمہ جس میں کسی کو موت کی سزا ہونی ہو اور جس پر وہ جھوٹی گواہی ثابت ہو جائے، تو عدالت اس کا کوئی ٹرائل کرنے کے بغیر ہی اس کو عمر قید کی سزا دے سکتی ہے۔ جب بینچ نے یہ نقطہ اٹھایا تو پھر ان کے مدعی مقدمہ کے وکیل نے کہا جی نہیں جی رہنے دیں، عدالت جو ہے تحمل کا مظاہرہ کرے۔ تو پھر 2 منٹ کے اندر اندر ہی عدالت نے اس اپیل کو مسترد کر دیا، اور جس کے بعد جو یہ کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عدالت میں یا عدالت کے باہر اس کے خلاف کوئی نعرے بازی ہو یا احتجاج ہو، تو ایسی بات آج نہیں ہوئی، کیونکہ تحریک لبیک کی قیادت پہلے ہی جیلوں میں ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگار شہزاد ملک، آسیہ بی بی کی بریت کے خلاف دائر کی گئی نظر ثانی کی اپیل مسترد ہونے کے بعد مستقبل میں اس فیصلے کے ممکنہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے میں نے ماہر قانون یاسر لطیف حمدانی سے بات کی۔
ریویو کا وہ امپیکٹ تو نہیں ہوگا، لیکن اوریجنل جو ججمنٹ تھی اس کا بہت اچھا امپیکٹ اس لیے کیونکہ اس سے ایک چیز ڈیفائن ہوگی کہ بلا وجہ کہ اگر آپ کسی پہ الزام لگائیں گے، جیسے کہ ایک سلسلہ چل پڑا تھا، تو اس کی کم از کم روک تھام کا ایک راستہ نکلا ہے۔
صحیح، اور پاکستان میں تو توہین مذہب کے الزام میں اور بھی کئی مقدمات قائم ہیں، وکلاء ان کیسز کو لینے سے گھبراتے ہیں، کیا اب ان کی پیروی کے ضمن میں خوف کی فضا کم ہوئی ہے؟
کچھ حد تک کم ہوئی ہے، لیکن یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرے گا کہ ریاست جو ہے وہ کس طرح ڈیل کرتی ہے، جو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے دھرنے دے کے اور سول ڈس اوبیڈینس کر کے اپنے فیصلوں کو چینج کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال ان کی کچھ نہ کچھ تو بہتری آئی ہے ان فیصلوں کی وجہ سے، اور اس سے پہلے جو ممتاز قادری کا فیصلہ تھا اسی کورٹ کا، وہ بھی اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ تھا۔
یاسر لطیف صاحب، ایک اور اہم نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ جھوٹی گواہی پر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور عدلیہ میں بھی آج اس پر بات ہوئی کہ اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، بہتری کیسے آئے گی؟
دیکھیے، اس پہ بالکل قانون میں ہونی چاہیے، دیکھیے قانون میں ہے بھی صحیح، پرجری ایک کرائم ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں بہرحال جو جس قسم کی نوعیت اس الزام کی ہوتی ہے اس میں جھوٹی گواہی کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس سارے قانون کو نظر ثانی کر کے دیکھا جائے کہ اس کو ایسے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ جو بھی ایویڈنس آئے وہ فول پروف ایویڈنس ہو۔
ماہر قانون یاسر لطیف حمدانی بی بی سی سے گفتگو کر رہے تھے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے حال ہی میں دہشت گردوں سے پاک قرار دیے گئے علاقے شمالی اور جنوبی وزیرستان میں مقامی صحافیوں اور تجزیہ کاروں کو لے جایا گیا۔ اس دورے میں میران شاہ اور فوج کے تعمیر کردہ بازار اور افغانستان کے ساتھ سرحد پر باڑ لگانے کا عمل کا جائزہ بھی شامل رہا۔ تجزیہ کار اور صحافی عمبر شمسی بھی اس دورے میں شامل تھیں۔ ان سے میں نے پوچھا کہ انہیں کیا دکھایا گیا اور خود انہوں نے کیا دیکھا۔
دو بازار میں دکھائے گئے، ایک جو پہلے سے موجود تھا لیکن وہاں بحالی کا عمل جاری تھا، لوگ آ رہے تھے، آمد و رفت جاری تھی، وہاں سے لوگوں سے ہمیں بات کرنے کا موقع دیا گیا، اور اس کے علاوہ جو فوج کی طرف سے ایک نیا بازار بنایا گیا ہے میران شاہ مارکیٹ کمپلیکس, وہاں بھی ہمیں ہماری ملاقات کروائے گی جو مختلف دکاندار تھے ان سے.
میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ امن و امان کی صورتحال تو اپنی جگہ, مگر اس علاقے سے ایک مومنٹ جس میں پشتون عوام اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور اپنے حقوق کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں, وہاں کے لوگ اس پشتین سینٹیمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟
یہ بھی میں واضح کر دوں گی کیونکہ ایک گائیڈڈ ٹور تھا, دورہ تھا فوج کے ساتھ, ہمیں بہت زیادہ کھل کے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا لوگوں سے, لیکن جو کچھ مواقع تھے اس پہ مجھے اتنا ہی اندازہ ہوا ہے کہ وہاں آپ بازار میں جائیں ہر جگہ جو پشتین ٹوپی ہے وہ نظر آ رہی تھی, بہت سارے نوجوان لڑکوں نے پہن رکھی تھی. دوسرا جب میں نے بات کی کہ کس کو ووٹ ڈالا تو سب نے یہی بتایا کہ ہم نے محسن داوڑ کو ڈالا تھا, جو آپ کو معلوم ہے کہ رکن قومی اسمبلی ہیں شمالی وزیرستان کے اور ان کا تعلق بھی پشتون تحفظ موومنٹ سے ہے. یہ ایک اندازہ ہوا کہ جو بھی مطالبات ہیں پشتون تحفظ موومنٹ کے, جس میں چیک پوسٹ پہ ہراساں کیے جانے کے واقعات ہوں, جس میں ڈی مائننگ کا ایشو ہو, جس میں مسنگ پرسنز کا ایشو ہے, یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ مسائل ہیں, ان کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ ان کے بارے میں کھل کے مین اسٹریم میڈیا پہ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ ہم چاہتے ہیں کہ خود انگیج کریں یا ڈائیلاگ میں انگیج کریں.
صحیح. اور امبر, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس علاقے میں آپ کی خواتین سے ملاقات ہوئی؟
اب یہ دلچسپ بات ہے کیونکہ میں پھر سے دوبارہ دوہراتی ہوں, کیونکہ فوج کے تعلقات عامہ کی طرف سے یہ دورہ کا انتظام کیا گیا تھا اور ہمیں کچھ بازاروں میں ہی لے کر جایا گیا تھا, تو خواتین سے ملاقات کرنے کا ہمیں موقع نہیں ملا.
امبر شمسی کا کہنا ہے کہ خواتین سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی, لیکن پاکستان میں خاتون سیاستدان بشرا گوہر اور ان کے ہمراہ چند خواتین نے خود شمالی وزیرستان کے علاقے خیسور جا کر خواتین سے ملاقات کی, خصوصاً ایک نوجوان حیات خان کی والدہ نورانی بی بی سے, جن کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہے جو فوج کے ریڈ میں چادر اور چار دیواری کے تحفظ نہ کرنے کی شکایت کی اور فوج نے اس معاملے کو پروپیگنڈا قرار دیا. میں نے بشرا گوہر سے اسی کی تفصیل جانی.
حیات خان کی ماں سے جب میں نے کہا کہ آپ نے یہ کیسے یہ آواز اٹھائی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں, تو اس نے کہا کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ برداشت سے باہر ہے, اور اسی لیے میں نے یہ بات کی ہے. اور سارے خواتین جو ادھر بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے یہ بھی بات کی ہمیں کہ اس نے جرت دکھائی, ورنہ یہ ہم سب کی کہانی ہے. اور اس نے ایک ایلڈرلی خاتون نے مجھے یہ بھی کہا کہ اب ہم نے تو آواز اٹھا لی ہے, اب چاہیے کہ پختون جو ہیں جہاں بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, ہمیں ہمارے ساتھ سٹینڈ لیں, کیونکہ زیادتی اور ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ. اب جب خواتین ایک بات کرے اور اس کو اس طرح رد کرنا کہ یہ پروپیگنڈا ہے وداؤٹ انویسٹیگیشن, تو یہ تو اور بھی کنسرننگ ہے. اور پھر اس کو اس لیے پروپیگنڈا کے جرگے نے اسے کہا, جو ایک انلیگل فورم ہے, ایک ہائی آفس پہ جو ہولڈ کر رہا ہو اس کو بغیر تفتیش کے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے.
یہ تھی معروف سیاستدان بشرا گوہر. پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن میں پولیس نے ایک خاتون اور ان کی بیٹی کو 16 سالہ گھریلو ملازمہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا ہے. تفصیل کے ساتھ نامہ نگار عمر دراز.
اقبال ٹاؤن پولیس کے مطابق ان کو لڑکی کی لاش رواں ماہ کی 18 تاریخ کو اقبال ٹاؤن کے نیلم بلاک میں ایک گندے نالے سے ملی جو ایک روز پرانی معلوم ہوتی تھی. پولیس کے مطابق عظما بی بی نامی گھریلو ملازمہ کی موت سر پر چوٹ لگنے سے ہوئی. گرفتاری کے بعد اپنے اعترافی بیان میں ملزمہ ماہ رخ نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے عظما کو ان کی بیٹی کا کھانا کھاتے ہوئے پکڑ لیا تھا, جس کے بعد انہوں نے سٹیل کے چمچ سے اس کے سر پر وار کیا. ایس پی انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن شازیہ سرور نے بی بی سی کو بتایا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق سر پر چوٹ لگنے کے 3 منٹ کے اندر بچی کی موت واقع ہو گئی تھی. تاہم مقامی ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں مبینہ طور پر عظما سے مشابہت رکھتی ایک بچی کو دیکھا جا سکتا ہے. ویڈیو میں وہ فاقہ زدہ اور جسمانی طور پر انتہائی کمزور نظر آ رہی ہے. ایک مقامی ٹی وی چینل کے مطابق انہیں یہ ویڈیو واقعہ کے بعد موصول ہوئی ہے جو عظما کی ہے. ویڈیو سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی کو بظاہر گزشتہ کچھ عرصے سے فاقے اور تشدد کا سامنا رہا تھا. عمر دراز, بی بی سی نیوز, لاہور.
اسی کے ساتھ پروگرام سیربین اپنے نصف کو پہنچا. ایک وقفے کے بعد کھیلوں کی خبریں اور پھر بعض دیگر موضوعات بھی.
ہمارے ہفتہ وار پروگرام آپ کی بات میں.
صبح سے انتظار کا بات کام ہوا سے جگدی اپ تو بات کر رہی ہوں.
بس سے بات کر رہا ہوں پاکستان بلوچستان سے.
ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے.
پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا.
عوام کو تو سمجھا دو جو ان کے.
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالرشید شکور. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پانچواں اور فیصلہ کن ون ڈے انٹرنیشنل کل کیپ ٹاؤن میں کھیلا جائے گا. یہ سیریز اس وقت 2-2 سے برابر ہے. اگر پاکستان نے یہ سیریز جیت لی تو یہ اس کی جنوبی افریقی سرزمین پر لگاتار دوسری سیریز کی جیت ہوگی. اس سے پہلے اس نے 2013 میں جنوبی افریقہ کو 3 میچوں کی سیریز میں 2-1 سے ہرایا تھا. آئی سی سی نے آئندہ سال آسٹریلیا میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے. 2011 کے عالمی کپ کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا کہ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں کسی آئی سی سی ایونٹ کے گروپ مرحلے میں مد مقابل نہیں ہو سکیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان T20 کی عالمی رینکنگ میں پہلے اور بھارت دوسرے نمبر پر ہے. پاکستان کو گروپ اے میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ویسٹ انڈیز اور 2 کوالیفائر ٹیموں کے ساتھ رکھا گیا ہے، جبکہ گروپ بی بھارت، انگلینڈ، جنوبی افریقہ، افغانستان اور 2 کوالیفائر ٹیموں پر مشتمل ہے. پاکستانی ٹیم اپنا پہلا میچ آسٹریلیا کے خلاف سڈنی میں کھیلے گی. انگلش پریمیئر لیگ میں آج مینچسٹر یونائیٹڈ کا مقابلہ برنلی سے ہو رہا ہے. مینچسٹر سٹی کی ٹیم نیوکاسل یونائیٹڈ کے مد مقابل ہوگی، جبکہ آرسنل کا میچ کارڈیف سے ہوگا. ایف اے کپ کے 5ویں راؤنڈ کے ڈراز کا اعلان کر دیا گیا ہے. دفاعی چیمپئن چیلسی کی ٹیم مینچسٹر یونائیٹڈ کا سامنا کرے گی. دونوں ٹیمیں گزشتہ سال ایف اے کپ کا فائنل کھیلی تھیں. جاپان نے ایران کو 3 سے ہرا کر ایشیا کپ فٹ بال کے فائنل میں جگہ بنا لی. آج دوسرا سیمی فائنل قطر اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کھیلا جائے گا. آئرلینڈ نے پال اسٹرلنگ کو افغانستان اور عمان کے خلاف T20 سیریز کے لیے کپتان مقرر کیا ہے. پاکستان کا دورہ کرنے والی نیپال کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم نے آج پاکستان بلائنڈ ٹیم کے خلاف پہلے T20 میں 10 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی. پاکستانی ٹیم صرف 53 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اور اب ایک نظر ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر. ایپل کا آئی فون ہم میں سے اکثر کے پاس ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ اس میں موجود فیس ٹائم سافٹ ویئر کے بارے میں بھی جانتے ہیں، مگر یہ نہیں جانتے کہ کمپنی نے اس ایپ میں خرابی کا اعتراف کیا ہے. یہ خرابی کیا ہے، یہ جاننے کے لیے تشریف لائیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر، جہاں یہ خبر تفصیل کے ساتھ موجود ہے. ساہیوال کے واقعے میں ہلاک ہونے والے ذیشان جاوید کی والدہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے بیٹے کو دہشت گرد نہ پکارا جائے. وہ آج اسلام آباد میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں اپنا بیان ریکارڈ کروا رہی تھیں. کمیٹی نے ساہیوال میں پیش آنے والے واقعے کی تحقیقات کے لیے بنی جے آئی ٹی کو مسترد کرتے ہوئے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اجلاس میں ساہیوال کے واقعے میں ہلاک ہونے والے دیگر افراد کے اہل خانہ بھی موجود تھے. اجلاس کے بعد ذیشان جاوید کی والدہ اور مرحوم خلیل کے بھائی نے بی بی سی کی نامہ نگار فرحت جاوید سے بات کی.
ذیشان کے بارے میں آپ بتاتی چلوں کہ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے جو حکام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ مختلف تنظیموں سے رہا، اور وہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے اور کچھ دیگر افراد کے اغوا کار جو ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا. تو اس قسم کے الزامات ہیں جس کو ان کی فیملی جو ہے وہ بڑی سختی کے ساتھ ڈینائی کر رہی ہے. ان کی ماں والدہ جو ہے وہ خاص طور پر وہ یہ کہتی ہے کہ اس قسم کے کوئی الزامات نہ لگائے جائیں. اور وہ آج کمیٹی میں بھی آپ اپنے بیٹے کے بارے میں بھی آپ نے کچھ تفصیل آج بتائی.
میرے بیٹے نے آئی سی ایس کمپیوٹر سائنس میں کیا ہے، مادر ٹاؤن سے پڑھا، ادھر ہی پیدا ہوئی، ادھر ہی شادی ہوئی ہے، سب کچھ ادھر ہی. 30 سے ان کو نظر نہیں آیا کہ ادھر دہشت گرد رہتی ہوں. جب آپ سائی والے آ رہے، سائی والی پہلے کئی دفعہ گیا، اس کی شادی ادھر ہوئی ہے، سسرال والے ادھر ہی.
اور آج جو کمیٹی کی جانب سے آپ کو کس قسم کی یقین دہانی کرائی گئی ہے؟
انہوں نے کہا، ہم نے کہا کہ وہ جو ڈیجیٹل کمیشن ہے وہ بدل دیں، پولیس والوں کا نہیں ہونا چاہیے. اور لاہور میں
جے آئی ٹی
ہم تو ویسے کسی بھی بیان کو نہیں مانتے، ان کو نکواری مارنے سے پہلے کرنی چاہیے تھی. اب موبائل بھی ان کے پاس ہے، گاڑی بھی ان کے پاس ہے، کاغذات بھی ان کے پاس ہیں، ہمارے بچے بھی ان کے پاس ہیں. یہ تو ہم نے رولا ڈال ڈال کے 2 سوئے نہیں، پھر لاشیں لیں. مار مار کے سب کہتے ہیں کہ ان کی انکوائری کریں گے، اب کیا ملے گا ان کو، ہمیں کیا ملے گا؟
بہت شکریہ آپ کا. جو اسی حادثے میں فیملی ہلاک ہوئی، خلیل، ان کی اہلیہ اور ان کی بچی، ان کے بھائی خلیل کے بھائی بھی یہاں پر آج موجود تھے. آپ جلیل، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ ابھی تک کیا کہاں کتنی پیش رفت ہوئی اور کتنی آپ مطمئن ہیں جو اب تک خاص طور پہ انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے؟
دیکھیں، جو پہلے جو کچھ ہو رہا تھا ہم ذرا مطمئن نہیں تھے. ہمارے ساتھ جو بھی ہو رہا تھا دھوکہ ہو رہا تھا. رات کو 2 بجے آ رہے ہیں اس پہ سائن کر دیں، رات کو 4 بجے آ رہے ہیں اس پہ سائن کر دیں، کوئی ٹائم ٹیبل ان کا تھا ہی نہیں. جو جی جاتا ہے منہ اٹھا کے آ جاتا تھا کہ ذہنی طور پر ان کو ٹیچر کیا جائے تاکہ یہ تھک تھک کے بیٹھ جائیں، آگے اور ایسا واقعہ اور پیش آ جائے، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا بیٹا پھر ایسے ہی ہو اور اس کو دہشت گرد کرا دے کر فرق کر دیا جائے. تو ہم پر امید ہیں، انشاءاللہ انصاف ملے گا.
چمڑے پر کشیدہ کاری پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے لہڑی کی پہچان ہے، لیکن اس خوبصورت اور قابل دید ہنر سے وابستہ لوگ اس کے مستقبل سے مایوس ہیں. کہتے ہیں کہ یہ دم توڑ رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
48 سالہ محمد حسن کی آت اور نظر دونوں کمزور ہیں، مگر مہارت اتنی کہ چمڑے پر کنڈی چلاتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی آت نہیں بلکہ مشین چل رہی ہو. مختلف رنگوں کے استعمال سے ان کے آتوں سے جو کشیدکاری تخلیق پاتی ہے وہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے. ضلع سبی کے علاقے لہڑی سے تعلق رکھنے والے محمد حسن چمڑے پر کشیدکاری کے ماہر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چمڑے پر کنڈی کے ذریعے خوبصورت کشیدکاری کی جائے تخلیق لہڑی ہے.
اس کو تو ہم لوگ کو اپنا کنڈی کے ساتھ کام کرتے ہیں، چمڑے پہ بلوچی کشیدہ بولتے ہیں.
محمد حسن کا کہنا ہے کہ اس ہنر میں جدت لا کر چمڑے پر کشیدہ کاری شروع کی گئی.
پہلے والد والے ٹکوری وغیرہ بناتے تھے، ہم لوگ آج کل اس کو نئے انداز سے کام کر رہے ہیں. اکثر اس کا بلوچی چوٹ بناتے ہیں، لیڈیز بیگ بناتے ہیں، ٹیشو باکس بناتے ہیں، والیٹ بناتے ہیں، بہت سارا سامان بن جاتے ہیں، کچن وغیرہ بنتے ہیں.
محمد حسن کہتے ہیں کہ مارکیٹنگ نہ ہونے کے باعث اس کام کا مناسب معاوضہ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے اب نئی نسل کی اس میں دلچسپی ختم ہوتی جا رہی ہے.
باپ دادوں کی ایک پرانا کام ہے، یہ زندہ رہے، لیکن یہ ابھی دم توڑ رہے کام. نئی نسل کا اس پر کوئی شوق نہیں ہے.
اگرچہ محمد حسن ایک طرف اس ہنر کے ختم ہونے کے خدشے سے دوچار ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ اس بات پر خوش ہیں کہ غیر سرکاری تنظیم ترقی فاؤنڈیشن نے خواتین کو یہ ہنر سکھانے کا انتظام کیا ہے.
ابھی میں ایسی کہ کسی این جی اوز میں کسی بچیوں کو ایسی کی ٹریننگ دے رہا ہوں کسی این جی اوز کے تھرو، تاکہ کام جو ہے زندہ رہے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے.
وہ کوئٹہ کے علاقے غوث آباد میں افغان مہاجر خواتین کو نرس سکھانے کے مرکز میں جا کر کلاسیں لیتے ہیں. اس مرکز میں کام سیکھنے والی افغان خاتون فاطمہ کا کہنا ہے،
خوبصورت ہنر ہے اور اچھی کام بھی ہم لوگوں نے سکھا دیا ہے، ہم لوگوں کو سکھا دیا ہے اور ہم لوگ اب گھر میں بھی بیٹھ کے یہ کام کر سکتے ہیں. اور
ترقی فاؤنڈیشن کی مارکیٹنگ اینڈ ڈیزائننگ اسسٹنٹ ثانیہ رحمت نے بتایا کہ محمد حسن سے ان کا تعارف ایک نمائش میں ہوا.
پھر ہم نے ان کو ایک آفر دی، ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کانٹریکٹ سائن کیا اور ان کو اپنے سینٹر میں لے کر آئے کہ یہ یونیک کام پہ دم نہ توڑے اور یہ بلوچستان کی پہچان بن جائے یہ کام.
ثانیہ رحمت کہتی ہیں کہ ان کا ادارہ چاہتا ہے کہ اس کام کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر متعارف کرایا جائے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر آج ایک نیا ہیش ٹیگ سامنے آیا، سلام پولیو ورکرز. اور اس کے علاوہ دیگر کون سے ٹرینڈز چل رہے ہیں؟ میں نے طاہر عمران سے یہی پوچھا.
یونیسیف نے ایک فوٹو شیئر کی اور انہوں نے سلام پیش کیا ان پولیو ورکرز کو جو اتنے مشکل حالات میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے پولیو کی جو مہم ہوتی ہے، پولیو سے بچاؤ کی جو مہم ہوتی ہے، اس میں آپ کی تصویریں نظر آئیں گی جو شدید برف باری میں لوگ جو ہیں وہ بستہ نیلے رنگ والا جو اٹھائے ہوئے باکس وہ جا رہے ہیں. کچھ تصویریں جو ہیں میدانی علاقوں سے ہیں، کچھ تصویریں ایسی خواتین کی ہیں جو کہ سیلابی پانی میں سے گزر کے جا رہے ہیں. تو یہ بیسکلی ان پولیو ورکرز کے بارے میں ہے.
طاہر، پنجاب چلتے ہیں. پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں عثمان بزدار، ان کی ایک ویڈیو بھی چل رہی ہے. پھر ملتان میں جب ان کے روٹ کے دوران دکانیں بند کروائی گئیں اس پر بھی بات ہوئی، اور کیا ہے؟
دیکھیں، اب آپ خام خام بزدار صاحب کے اوپر پکنگ کر رہی ہیں. عمران خان نے ان کو کہا ہے کہ وہ وسیم اکرم ہے. پہلی ویڈیو جو ہے اس میں بزار صاحب ایک عدد شیلڈ آئی جی پولیس پنجاب کو پکڑاتے ہیں. اب نارملی جب آپ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اس کے بعد ہاتھ ملایا جاتا ہے اور اس کی بھی فوٹو لی جاتی ہے. اب بزار صاحب نے کالے چشمے لگائے ہوئے, شاید وہ بہت زیادہ ٹنٹڈ ہو گئے ہیں, گہرے تھے کہ ان کو آئی جی پنجاب کا ہاتھ نظر نہیں آیا. آس پاس بھی بہت سارے حضرات کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے بزار صاحب کو توجہ نہیں دلائی کہ وہ بےچارا آئی جی جو ہے وہ ہاتھ آگے کر رہا ہے, تو اس کا ہاتھ ہی ملا لیں, کیوں نہیں انہوں نے کیا یہ وہی جانتے ہیں. دوسری ویڈیو یہ ہے کہ آج وہ پاک پتن پہنچے ہیں اور اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کی جا رہی ہیں, جن میں کوئی کم از کم دو درجن کے قریب گاڑیاں تو میں نے بھی گن لی ہیں. تو لوگ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نیا پاکستان ہے, سائیکل پہ دفتر جانے کی باتیں کرنے والے مرتضی علی شاہ کہہ رہے ہیں, تو پروٹوکول کی گاڑیوں کی گنتی جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہی سادگی ہے, اور پھر ملتان میں دکانیں بند کروانے کی بات انہوں نے کی تو اس کے اوپر بھی کامنٹ ہے کہ بالکل قابل قبول نہیں ہے, میں نے اس کا ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے کاروائی عمل میں لانے کا حکم دیا ہے. یہ بہت پرانی ہو گئی ہے. عارف الوی صاحب نے بھی یہ دو تین دفعہ یہ ٹرک آزمائی ہے کہ جی سارا پروٹوکول کے چکر میں بند ہو جاتا ہے, بعد میں نوٹس لے لیتے ہیں.
آپ نے سنی طاہر عمران کے ساتھ گفتگو, جہاں عثمان بزدار صاحب کے بارے میں ٹویٹر پر انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا, وہیں انہیں بہت سے لوگوں نے ڈیفینڈ بھی کیا ہے. ڈنمارک سور کے گوشت کی صنعت کو بچانے کے لیے جرمنی کے ساتھ اپنی سرحد پر 70 کلومیٹر لمبی باڑ بنا رہا ہے. یہ اقدام جنگلی سور سے پھیلنے والی بیماری سوائن فلو سے بچنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اس باڑ کو مکمل ہونے میں 9 ماہ کا عرصہ لگے گا. تفصیل سنیے بی بی سی کے نامہ نگاروں کا خلاصہ نازش فیض کی زبانی.
اس باڑ کو بنانے میں $50 لاکھ کا خرچہ آئے گا. ڈنمارک میں وزارت ماحولیات کا کہنا ہے کہ اگر اس وائرس کا ایک بھی کیس ڈنمارک میں پایا گیا تو اس سے انہیں یورپی یونین سے باہر ممالک کو کی جانے والی سور کے گوشت کی برآمدات کو روکنا ہوگا. سوائن فلو کا وائرس اس سے پہلے بیلجیم میں بھی پایا گیا تھا, جس کے اثرات فرانس کی سرحد سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر رہنے والے جانوروں میں بھی پائے گئے تھے. فرانس کے زراعت کے منسٹر ڈیڈیر گیوم نے کہا ہے کہ اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سینکڑوں جنگلی سوروں کو مارا جائے گا.
فوج کو متحرک کیا جائے گا. میں فرانس کے صدر اور وزیر اعظم سے اجازت لوں گا. وہاں 500 سے 600 جنگلی سور ہیں جو 2 سے 3 ہفتوں میں مار دیے جائیں گے.
ڈنمارک کی حکومت نے شکار پر عائد پابندیوں میں بھی نرمی کی ہے, جس کی وجہ جنگی سور کا شکار کر کے اس کو مارا جائے. اس کے علاوہ حکومت نے لائف سٹاک ٹرانسپورٹ کو بھی کہا ہے کہ ملک میں اس بیماری کو روکنے کے لیے مناسب اقدام نہ کرنے کی صورت میں ان پر جرمانہ عائد کیا جائے گا. سوائن فلو سے بچنے کے لیے اسی طرح کے اقدامات فرانس اور پولینڈ کی حکومتوں نے بھی متعارف کروائے ہیں. ڈنمارک میں سور کی سالانہ پیداوار 28 لاکھ ہے, جبکہ اس کی صنعت کی مجموعی قیمت اس کی کرنسی ڈینش کرونا کے 30 ارب کے برابر ہے. سوائن فلو کا اثر انسانوں پر نہیں ہوتا, مگر یہ دونوں جنگلی اور پالتو سور میں پایا جا سکتا ہے. یہ بیماری کچھ دن کے اندر ہی جان لیوا ثابت ہوتی ہے. اس بیماری سے بچنے کے لیے تاحال نہ کوئی ویکسین ہے اور نہ ہی کوئی علاج. ناقدین کا کہنا ہے کہ اس باڑ کو سیاسی بنیادوں پر بنایا جا رہا ہے تاکہ حکام اس پر عملی حل کے بجائے اس پر کارروائی ہوتی دیکھ سکے.
یہاں سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں نازش ظفر, پروڈیوسر نازش فیض اور تکنیکی معاون تھے عامر صدیق. عبید ملک کو سیربین کی پوری ٹیم کے سمیت اجازت دیجیے. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نازیہ گلزار کی زبانی.
پاکستان کی سپریم کورٹ نے مسیح خاتون آسیہ بی بی کی توہین مذہب کے مقدمے میں بریت اور رہائی کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل مسترد کر دی ہے. نیو یارک میں ایک خاتون کو 3 روز تک لفٹ میں پھنسے رہنے کے بعد نکال لیا گیا ہے. واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. یمن کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی مارٹن گریفتس نے حدیدہ میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال کے پیش نظر متعارف فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر وہاں سے اپنی فوجوں کو نکالیں. میانمار کی پارلیمان نے ایک قرارداد کی منظوری دی ہے, جس کے تحت ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو ملک کے آئین میں تبدیلی پر بحث کرے گی. ایپل نے اپنے فیس ٹائم سافٹ ویئر میں موجود اس خرابی کا اعتراف کیا ہے, جس کی وجہ سے اگر فیس ٹائم سے ملائی گئی کال نہ بھی اٹھائی جائے تو کال کرنے والا کچھ دیر کے لیے دوسری جانب موجود شخص کی باتیں سن سکتا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.